بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پچھلے اتوار کو الحمدللہ توفیق الہی سے غزوہ بدر کا واقعہ سنایا گیا تھا آج انشاءاللہ تعالی غزوہ احد کا واقعہ سنایا جائے گا غزوہ ان معرکوں کو کہتے ہیں اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو اور یہ اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ ہے غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ بدر میں مشرکوں کو ایسی زبردست شکست ہوئی تھی کہ مکے والوں کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی انشاءاللہ ابھی اسرائیل کی بھی ایسے ہی کمر ٹوٹے گی اور اس کے حواریین کی بھی کمر ایسے ہی ٹوٹے گی جب نہتے مسلمان 50 دن تک ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں ہاں اگر ان کے پاس اسلحہ ہوتا تو اصل مسلمان کی جیت اسلحے سے نہیں اس کے ایمان اور توکل سے ہوتی ہے فرماتے ہیں ان کے سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اس میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے سننے میں آ رہا ہے ماشاءاللہ کہ بڑے بڑے یہودی اور جنگی ماہرین ان کے مارے جا رہے ہیں اللہ کی کرم نوازی ہے جی فرماتے ہیں غزوہ بدر میں مشرکوں کو ایسی زبردست شکست ہوئی تھی کہ مکے والوں کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی ان کے سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے غرض ان کا جان اور مال کا بے طرح نقصان ہوا یہ سب انہیں اس ظلم کا بدلہ ملا جو انہوں نے خدا کے پیارے رسول اور مسلمانوں پر کیا تھا انشاءاللہ تعالی جو ظلم وہ کر رہے ہیں اسرائیلی اور یہودی اور ان کے حواریین مل کر انشاءاللہ اس کا بھی بہترین اللہ تعالی معاملہ فرمائیں گے فلسطینی مسلمانوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے دوپہر کے کھانے کے بعد سوچنے لگا میں نے تو کھانا کھا لیا ہمارے فلسطینی بھائیوں کا کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں کتے بلی کے بچے ہوتے ہیں نا ان پر بھی آدمی کو رحم آتا ہے یہ جو بڑے بڑے حقوق نسواں اور حقوق انسانی اور فلانا فلانے حقوق کے دعوے دار کہاں سو رہے ہیں کہاں سو رہے ہیں جنگی جرائم کرنے والے صرف مسلمان ہیں سب سے بڑا جنگی جرم کرنے والا تو اس صدی کا اس سے بڑا جرم کیا ہوگا فرماتے ہیں مگر مشرک دشمنی میں اندھے ہو رہے تھے جیسے اسرائیل ہو رہا ہے اپنے تکبر کے اندر انہوں نے اس ذلت سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے کہ انسان پر آزمائش آئے اور آزمائش کے بعد بھی وہ نہ سدھرے یہ اللہ کی لعنت کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ دنیا کا بھی عذاب دینا چاہتے ہیں اور آخرت کا بھی عذاب دینا چاہتے ہیں اس لیے ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے مگر مشرک دشمنی میں اندھے ہو رہے تھے انہوں نے اس ذلت سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا بلکہ اب ان کی دشمنی کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اسی لیے انہوں نے مکے میں اعلان کرایا کہ کوئی آدمی بھی اپنے ان رشتہ داروں کا ماتم نہ کرے جو بدر میں قتل ہوئے ہیں بلکہ اندر اندر گھٹتا رہے تکبر کہ لوگ مذاق اڑائیں گے مسلمانوں کو پتہ چلے گا تو اور مسلمانوں کے خلاف اپنا غصہ بھڑکاتا رہے تاکہ اس کا شکست کا بدلہ لے سکیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم روئیں دھوئیں گے تو اس کی خبر مسلمانوں کو ہوگی اس پر وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہمیں بزدل سمجھ کر اور شیر ہو جائیں گے ادھر ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا اس وقت تک نہ تو سر میں تیل ڈالوں گا اور نہ نہاؤں گا اور وہ 200 سواروں کو لے کر چپکے سے مدینے آئے 2 مسلمانوں کو قتل کیا وہاں پہ بدر کے اندر پوری شکست کا بدلہ 2 مسلمانوں کو شہید کیا اور ان کے کھجور کے باغ جلا کر بھاگ گئے اس طرح ابو سفیان نے اپنی قسم تو پوری کر لی تھی مگر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اس لیے کہ اول تو اپنے 70 سرداروں کے بدلے میں صرف 2 آدمیوں کو قتل کیا اور وہ بھی انصاریوں کو نہ وہ دونوں مکے کے تھے اور نہ کوئی بڑے سردار تھے مکے کے مشرک سب کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے تھے اسی لیے ان 2 انصاریوں کو قتل کر کے ابو سفیان صرف اپنی قسم پوری کر آئے تھے ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی بدلہ نہیں اترا کیونکہ اگر وہ مہاجروں میں سے کسی سردار کو مار لیتے تو ان کے خیال میں برابر کی جوڑی ہوتی، انصاریوں کو تو وہ اپنے برابر کا ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح غزوہ بدر کی شکست سے قریشیوں کا جوش و غضب اور زیادہ بڑھ گیا۔ انہوں نے رونا دھونا بند کر کے اپنے دلوں میں انتقام کی آگ کو بھڑکانا شروع کیا۔ قریشیوں میں سے جن کے رشتے دار بدر میں قتل ہوئے تھے، انہیں رہ رہ کر جوش آ رہا تھا۔ مسلمانوں کا نام سن کر ہی ان کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ایسے لوگوں میں عبداللہ بن ربیعہ، اکرمہ ابن ابی جہل جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور صفیان ابن امیہ، یہ تینوں مسلمان ہو گئے۔ یہ سب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح دوسری طرف ابو سفیان کے دل میں سب سے زیادہ غصہ تھا، کیونکہ جس تجارتی قافلے کی وجہ سے جنگ بدر چھڑی وہ انہی کا تھا۔ ابو سفیان اپنے تجارتی سامان اور مال و دولت کے ساتھ بچ کر مکے پہنچ گئے تھے، مگر ادھر جنگ بدر چھڑ گئی، اس لیے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے وہ سامان اور مال و دولت اب تک اس کے مالکوں کو نہیں دیا تھا، بلکہ اسے ایک جگہ اکٹھا کر کے بند کر دیا تھا۔ غرض وہ سارا مال و دولت جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ جنگ بدر میں مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بجائے اس سے سبق حاصل کرنے کے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور زیادہ دشمن بن گئے۔ میں نے بتایا نا، یہ لعنت کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ عذاب دے، کوئی آزمائش میں ڈالے اور توبہ کرنے کے بجائے اور سر پھرا ہو جائے، تو اللہ چاہتے ہیں اس کو دنیا کا بھی عذاب دیا جائے اور آخرت کا بھی عذاب دیا جائے، اللہ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ اللہ، جنگ بدر میں مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بجائے اس سے سبق حاصل کرنے کے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور زیادہ دشمن بن گئے، اور مسلمانوں سے انتقام لینے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ ابن ابی جہل اور صفار ابن امیہ ایک دن ابو سفیان اور ان لوگوں کے پاس گئے جن کا اس تجارتی مال میں حصہ تھا۔ انہوں نے ابو سفیان وغیرہ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اتنا زبردست نقصان پہنچا دیا کہ تمام بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، اس لیے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس مال و دولت سے ہماری مدد کریں، ہم اس سے جنگی تیاریاں کریں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے جائیں، ممکن ہے اس طرح ہم اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ اس مال و دولت کے مالکوں کو ان کا اصل حصہ واپس کر دیا جائے اور منافع روک لیے جائیں تاکہ اس سے لشکر تیار کیا جائے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی۔ ابو سفیان نے کہا، اس تجویز کو سب سے پہلے میں قبول کرتا ہوں، عبد مناف کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مالکوں کو ان کی اصل رقمیں واپس کر دیں اور اس کا منافع روک لیے۔ سب لوگوں کی اصل رقمیں ملا کر 50,000 دینار تھیں اور اس پر اتنی ہی آمدنی تھی۔ اس طرح انہیں جنگی تیاریوں کے لیے 50,000 دینار مل گئے۔ جنگ کی تیاری کے واسطے قریش کو اتنی بڑی رقم آسانی سے مل گئی، اسی لیے انہوں نے اس دفعہ بڑے زور شور سے تیاریاں کی۔ انہوں نے مکے کے ادھر ادھر رہنے والے قبیلوں میں اپنے شاعر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو رسول خدا اور مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکائیں اور انہیں اس جنگ میں قریش کا ساتھ دینے پر اکسائیں۔ ان شاعروں میں ایک مشہور شاعر تھا ابو عزہ، اس کو صفوان ابن امیہ نے قبیلوں میں بھیجا کہ لوگوں کو اپنے شعروں سے جوش دلاؤ تاکہ وہ قریشی لشکر میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کریں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دوسرے قبیلوں سے بہت لوگ آ کر قریشی لشکر میں شریک ہو گئے۔ اس طرح قریشیوں کی فوج کی تعداد 3,000 ہو گئی۔ اس لشکر میں ان لوگوں کو سب سے زیادہ جوش اور غصہ تھا جن کے رشتے دار جنگ بدر میں قتل ہو گئے تھے، جیسے جبیر ابن مطعم، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا چچا طعیبہ ابن عدی بدر میں کام آ چکا تھا، اس کی وجہ سے جبیر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف سخت جوش و غضب تھا۔ جبیر کے پاس ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، وحشی بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تیر چلانے میں بہت ماہر تھے، یہ حبشی طریقے سے تیر چلاتے تھے، ان کا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ جبیر نے وحشی کو بھی ساتھ لیا اور ان سے کہا، ہمارے ساتھ جنگ میں چلو، اگر تم نے میرے چچا طعیمہ ابن عدی کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کر دیا تو تم آزاد ہو۔ قریش نے اپنے لشکر کے ساتھ عورتوں کو بھی لیا تھا، ان کی تعداد 15 تھی، ان میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی تھی، جنگ بدر میں اس کا باپ بھائی اور چچا مارے گئے تھے، اس لیے مسلمانوں کا نام سن کر ہی اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ہندہ اور ابو سفیان دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ادھر تعیمہ کی بیٹی کو بھی اپنے باپ کے قتل کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف سخت غصہ تھا. اس نے بھی وحشی غلام سے کہا، تو میرے باپ کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حمزہ یا علی کو قتل کر دے، اس لیے کہ اپنے باپ کے برابر کا میں ان تینوں کو ہی سمجھتی ہوں، اگر تو نے یہ کام کر دیا تو تو آزاد ہے. اس طرح قریش کے سب مرد عورت جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے. ان سب نے پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ لشکر تیار کیا. اس لشکر کے سپاہیوں کی تعداد 3000 تھی. اس میں 700 آدمی باقاعدہ زرہ پوش اور فوجی لباس میں تھے. لشکر کے پاس 200 گھوڑے تھے اور 3000 اونٹ تھے. اس زبردست لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان تھے. اس دفعہ لشکر کے ساتھ 15 عورتیں بھی تھیں. جب یہ لشکر روانہ ہوا تو یہ عورتیں دف بجا بجا کر گاتی ہوئی چل رہی تھیں. وہ ایسے شعر پڑھتی تھیں جنہیں سن کر مرد جوش و غضب کے پتلے بن گئے. اس لشکر کے ساتھ ابو عامر اوسی بھی تھا. یہ مدینے کے قبیلے کا اوس کا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا تو یہ بجائے مسلمان ہونے کے مکے چلا گیا. اس کے ساتھ قبیلہ اوس کے دوسرے بھی بہت سے لوگ مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے تھے. اب جب مسلمانوں سے جنگ کا موقع آیا تو ابو عامر اپنی جماعت کے ساتھ قریشی لشکر میں شامل ہو گیا. یہ چونکہ اپنے قبیلے میں ایک سردار تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ جب جنگ ہوگی تو میرے قبیلے کے جو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے وہ میرے حکم پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اس شان کے ساتھ مشرکوں کا یہ لشکر مکے سے روانہ ہوا. آخر چلتے چلتے یہ لوگ 4 شوال سن 3 ہجری کو مدینے کے قریب ایک جگہ پہنچ گئے. اس مقام کا نام ابوا تھا. یہ وہی جگہ تھی جہاں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کا انتقال ہوا تھا. اس وقت جناب آمنہ مدینے سے واپس مکے آ رہی تھیں. یہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں یہیں دفن کر دیا گیا. ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ کو مسلمانوں سے زبردست بہت زیادہ بیر تھا. ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ کو مسلمانوں سے سب سے زیادہ بیر تھا. جب مشرکوں کا لشکر جناب آمنہ کی قبر کے پاس پہنچا تو ہندہ نے لوگوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر کو کھود کر اس کی لاش نکال لو اور پھر یہ کرو کہ جنگ میں تمہارا جو آدمی بھی گرفتار ہو اس کی رہائی کے لیے آمنہ کے بدن کے ٹکڑے فدیے میں بھیجو. مگر کچھ قریشیوں نے اسرائیل کو پسند نہیں کیا. انہوں نے کہا، ایسی کوئی حرکت مت کرو ورنہ تو قبیلہ بنی بکر ہمارے مردوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے. غرض قریشی لشکر بڑی آن بان سے چلا اور مدینے کے قریب احد کے مقام پر آ کر ٹھہر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابھی تک مکے میں ہی تھے مگر وہ مسلمان ہو چکے تھے. جس وقت قریش مکے میں لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے تو حضرت عباس بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. جب قریش کا لشکر تیار ہوا تو حضرت عباس نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا جس میں قریش کے اس لشکر اور تیاریوں کی اطلاع دی. اس کے بعد انہوں نے ایک شخص کو اجرت پر حاصل کیا اور یہ خط دے کر اسے مدینے کی طرف روانہ کیا. ساتھ ہی انہوں نے قاصد کو سخت تاکید کی کہ جیسے بھی ہو رات دن چل کر 3 روز کے اندر اندر یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو. چنانچہ قاصد فوراً روانہ ہو گیا اور وعدے کے مطابق 3 دن میں آپ کے پاس پہنچ گیا. اس وقت کفار کا لشکر عتیق کے مقام پر پہنچ گیا تھا. جس وقت یہ خط آپ کو ملا اس وقت آپ قبا میں تھے. حضرت ابی بن کعب نے آپ کو خط پڑھ کر سنایا. آپ نے خط سننے کے بعد اس خبر کو پوشیدہ رکھا اور مدینہ تشریف لائے. یہاں آ کر آپ حضرت سعد ابن ربیع کے مکان پر تشریف لائے اور ان سے اس خط کا ذکر کیا. ساتھ ہی آپ نے حضرت سعد کو تاکید کی کہ ابھی اس بات کو چھپائے رکھیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے مگر اتفاق سے آپ کی بات چیت حضرت سعد کی بیوی نے سن لی. رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ حضرت سعد کے پاس آئی اور ان سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا بات چیت کی ہے؟ حضرت سعد نے بتانے سے انکار کر دیا اس لیے کہ حضور نے ان کو منع فرمایا تھا. مگر ان کی بیوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو بات چیت کی ہے وہ میں نے سن لی ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ ساری گفتگو اپنے شوہر کے سامنے دہرا دی. اس پر سعد پریشان ہوئے اور وہ اپنی بیوی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ یہ خبر پھیل جائے گی اور آپ یہ خیال فرمائیں گے کہ میں نے پھیلائی ہے جبکہ آپ مجھے اس سے منع فرما چکے ہیں. مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو کیونکہ حضرت سعد ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اس طرح یہ خبر پہلے ہی سارے شہر میں مشہور ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی لشکر کی طرف 2 جاسوس روانہ فرمائے تاکہ وہ وہاں کی خبریں لے کر آئیں. یہ جاسوس قریشی لشکر کی طرف گئے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے بعد واپس آ گئے. انہوں نے آ کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کی تعداد وغیرہ بتائی اور یہ کہ وہ مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے. ادھر یہ ہوا کہ قریش کے ساتھ قبیلہ بنی خزاعہ کے لوگ بھی تھے, وہ ذی طوا کے مقام تک تو مشرکوں کے ساتھ آئے مگر یہاں پہنچ کر انہوں نے قریشیوں کا ساتھ چھوڑ دیا. عمر ابن سالم خزاعی اپنے ساتھیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا, اس نے آپ کو قریشی لشکر کی خبریں بتائیں اور اس کے بعد وہ چلا گیا. یہ رات مدینے والوں نے جاگ کر گزاری کیونکہ دشمن سر پر موجود تھا اور ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں مشرک رات کو سوئے ہوئے لوگوں پر اچانک حملہ نہ کر دیں. مسلمان رات بھر مدینے کی حفاظت کرتے رہے. ادھر حضرت سعد بن معاذ, حضرت اسید بن حزیر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہتھیاروں سے لیس ہو کر آ گئے اور تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرہ دیتے رہے. اگلے روز جمعہ تھا, صبح ہوئی تو سب مسلمان آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ایک خواب دیکھا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا, میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط زیرہ میں ہوں اور ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ زیرہ سے مراد مدینہ ہے اور گائے ذبح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے صحابہ میں سے کچھ شہید ہوں گے. اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا, اگر تمہاری بھی رائے ہو تو مدینے میں ہی ٹھہرو اور دشمنوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں. اب اگر وہ لوگ وہیں رکے رہے تو یہ ان کے لیے بدترین جگہ ہوگی, اور اگر وہ شہر میں داخل ہوئے تو ہم یہیں ان سے جنگ کریں گے کیونکہ ہم اس شہر کو ان سے زیادہ جانتے ہیں. مسلمانوں نے مدینے کے چاروں طرف پہرے بیٹھا دیے تھے اور خود مدینہ ایک قلعے کی طرح سے ہو گیا تھا. اسی لیے اکثر بڑے مہاجر اور انصاری صحابہ کی رائے بھی یہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ دشمن کا مقابلہ مدینے میں رہ کر ہی کرنا چاہیے, مدینے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. ادھر یہ کہ اب کے پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق سے بھی مشورہ کیا. آپ نے اسے بلوا کر رائے پوچھی تو اس نے بھی وہی رائے دی جو حضور کی تھی. اس نے کہا, یا رسول اللہ مدینے میں ہی ٹھہریے, یہاں سے باہر مت نکلیے, اس واسطے کہ خدا کی قسم یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی دشمن کے مقابلے کے لیے مدینے سے باہر نکلے تو ہم نے نقصان اٹھایا, اور یہ بھی تجربہ ہے کہ جب ہم شہر سے باہر نہیں نکلے بلکہ دشمن ہی اندر گھس آیا تو اسے نقصان اٹھانا پڑا. اس لیے یا رسول اللہ انہیں وہیں رہنے دیجئے, اگر وہ وہیں رہے تو وہ ان کے لیے بدترین جگہ ہوگی, اور اگر وہ شہر میں گھس آئے تو مرد ان سے لڑیں گے اور پیچھے سے بچے ان پر پتھر برسائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر لڑے بھڑے باہر سے باہر ہی واپس چلے جائیں, اس طرح بھی وہ گھاٹے میں رہیں گے اور جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے. مگر نوجوانوں کی رائے یہ نہیں تھی. جو لوگ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے انہیں بڑی آرزو تھی کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے باہر نکل کر لڑیں اور خدا کے راستے میں اپنی جان دے کر شہید ہو جائیں. چنانچہ انہوں نے کہا, ہمیں لے کر دشمنوں کے سامنے چلیے, اس لیے کہ اگر ہم باہر نہیں نکلے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے سامنے آنے سے گھبرا رہے ہیں, اس لیے ان کی ہمتیں بڑھ جائیں گی. ادھر بعض مہاجروں نے بھی اسی جوش کا اظہار کیا کہ دشمن ہمارے اوپر چڑھایا, آپ ہمارے درمیان موجود ہیں, اس لیے پھر کیا پرواہ ہے. ساتھ ہی ان سب مہاجر اور انصاری صحابہ کی تائید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مدینے سے باہر نکل کر ان سے جنگ نہیں کر لوں گا. اس طرح جہاں نوجوانوں میں جوش و خروش بھرا ہوا تھا, وہیں بڑے انصاری اور مہاجر صحابہ بھی مدینے سے باہر نکل کر ہی لڑنا چاہتے تھے. نوجوانوں میں تو ایسے لوگ بہت زیادہ جوش میں تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, اس لیے اس موقع پر وہ مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ بیتاب تھے تاکہ یا تو وہ دشمن پر فتح حاصل کر کے غازی بن کر واپس آئیں اور یا خدا تعالیٰ کے راستے میں اپنا سر کٹا کر وہ زبردست مرتبہ حاصل کریں جو اس زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے. دوسری طرف کچھ بزرگ مہاجر اور انصاری صحابہ تھے جیسے حضرت حمزہ, حضرت سعد بن عبادہ, حضرت نعمان بن مالک. یہ صحابہ غزوہ بدر میں خدا تعالیٰ کی شان دیکھ چکے تھے کہ اس نے کس طرح مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکوں کے اتنے بڑے لشکر پر فتح نصیب فرمائی. انہوں نے اس غزوے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی برکتیں دیکھی تھیں, اس لیے وہ اس وقت بھی دشمن کے سر پر جا کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ مشرکوں کو بتا دے کہ انہیں اپنے خدا اور رسول سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں. اس طرح نوجوان صحابہ اور بعض بڑے صحابہ باہر جا کر لڑنے پر اصرار کرتے رہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے. ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہی رائے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مگر جب آپ نے صحابہ کا جوش و خروش دیکھا تو آپ نے اس رائے کو قبول کر لیا کہ مدینے سے باہر چل کر جنگ کی جائے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے صحابہ کو وعظ و نصیحت فرمائی، جہاد کی فضیلت بتلائی اور بتلایا کہ اگر وہ صبر کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، مسجد نبوی میں مسلمان جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ساتھ تھے، ان دونوں حضرات نے آپ کو عمامہ بنوایا اور جنگی لباس پہنایا، باہر لوگ قطار باندھے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ باہر مجرم میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر بھی موجود تھے، دونوں صحابی یہی چاہتے تھے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، اگر آپ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا پسند نہیں فرماتے تو ہمیں باہر نکلنے کے لیے اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سعد اور حضرت اسید نے ان نوجوانوں وغیرہ سے کہا جنہوں نے باہر نکلنے کے لیے اصرار کیا تھا، تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار کیا کہ باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اس لیے معاملہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دو، جو تمہیں حکم دے وہ کرو، جس معاملے میں تم یہ دیکھو کہ خود رسول اللہ کی کوئی خواہش ہے تو اس پر عمل کرو۔ اس پر ان صحابہ کو شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا۔ اسی وقت آپ جنگی لباس پہنے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھیں، ایک طرف تلوار لٹکائی اور پشت پر ترکش لگایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اسی وقت اصرار کرنے والے صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں اور شہر سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو مجبور کریں، اس لیے جیسے خود آپ کی مرضی ہو ویسے ہی کیجیے۔ آپ نے جواب دیا، جب میں نے تم سے شہر ہی میں رہنے کے لیے کہا تو تم نے انکار کر دیا، اب نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جنگی لباس پہننے کے بعد اس سے پہلے اتار دے کہ خداوند تعالی اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دے، اب خداوند کریم کا نام لے کر بڑھو اور جو کچھ میں کہوں اس کی پیروی کرو، اگر تم نے حوصلے سے کام لیا اور جم کر لڑے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد آپ 1000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے، یہ جمعے کا دن تھا، شوال 3 ہجری 11 تاریخ تھی اور عصر کے بعد کا وقت تھا، آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ سے آگے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ زرہ بکتر پہنے ہوئے چل رہے تھے، اس لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے جن میں سے ایک آپ کا تھا اور دوسرا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ چلتے چلتے مسلمانوں کا لشکر ایک جگہ پہنچا جس کو شیخین کہتے تھے، یہاں 2 اونچے اونچے ٹیلے تھے، یہی مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا، مسلمانوں کے ساتھ کچھ کم عمر لڑکے بھی تھے جو جہاد کے شوق میں ساتھ آ گئے تھے، مگر جب آپ نے ان کو دیکھا تو 2 کے سوا سب کو واپس کر دیا۔ مسلمانوں کے اس لشکر میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا، وہ اپنے ساتھ 300 چیلے چانٹے لایا تھا، رسول خدا ابھی شیخین کے مقام پر ہی تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور رات یہیں گزاری۔ آپ نے رات کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ کو 50 صحابہ کے ساتھ پہرے پر متعین کیا تاکہ وہ رات بھر مسلم کیمپ کی حفاظت کریں۔ یہاں سے آپ اخیر رات میں آگے روانہ ہوئے، جب آپ احد کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دی اور آپ نے تمام صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی، یہاں سے دشمن سامنے تھے، ابھی صفوں کی ترتیب بھی نہیں ہوئی تھی کہ عبداللہ بن ابی منافق نے دغا دی، وہ اپنے 300 چیلے چاٹوں کو لے کر یہاں سے واپس مدینے چلا گیا، چلتے ہوئے اس نے بہانہ یہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری بات نہیں مانی، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی بلکہ میرے مقابلے میں ان بچوں کی بات مانی جن کی کوئی رائے ہی نہیں ہے، لوگوں واپس چلو، ہم کس لیے اپنی جانیں گنوائیں۔ یہ کہہ کر ابن ابی منافق اپنے 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا، اب مسلمانوں کے لشکر میں کل 700 آدمی رہ گئے جن میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی صف بندی کی، آپ نے مجاہدوں کو اس طرح کھڑا کیا کہ احد کا پہاڑ ان کی پشت پر آ گیا اور مدینہ سامنے کی طرف آ گیا، آپ نے میمنہ اور میسرہ یعنی دائیں حصے اور بائیں حصے کی ترتیب کی۔ اس روز مسلمانوں کے 3 جھنڈے تھے، ایک جھنڈا قبیلہ اوس کا تھا، وہ حضرت اسید بن حضیر کے ہاتھ میں تھا، دوسرا جھنڈا قبیلہ خزرج کا تھا، وہ حضرت خباب ابن منذر کے ہاتھ میں تھا، اور تیسرا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھا۔ میدان میں لشکر کی ترتیب کے بعد آپ نے تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑ پر متعین کیا، جو اس لیے تھا کہ اگر مسلمانوں پر پشت سے حملہ ہو تو یہ دستہ اس کو روکے۔ یہ دستہ آپ نے 50 آدمیوں کا بنایا اور اس کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر کے ہاتھ میں دی۔ آپ نے اس دستے کو بہت سخت تاکید کی کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم لوگ پشت کی طرف سے ہمارا بچاؤ کرنا اور اسی جگہ جمے رہنا، یہاں سے ہرگز مت ہٹنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم دشمنوں کو مارتے مارتے ان کی صفوں میں گھس گئے تب بھی تم اپنی جگہ سے مت ہلنا، اور اگر یہ دیکھو کہ ہم قتل ہو رہے ہیں تب بھی نہ ہماری مدد کرنا اور نہ بچاؤ کرنا، تم صرف ان پر تیر برسانا، وہ تیروں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ جب تک تم اپنی جگہ پہ جمے رہو گے دشمنوں پر ہمارا پلہ بھاری رہے گا، اے اللہ میں تجھے ان پر گواہ بناتا ہوں۔ دوسری طرف مشرکوں کا لشکر تھا، یہ لوگ یہاں کئی دن سے ڈیرہ ڈالے ہوئے پڑے تھے۔ ان کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، جن میں سے 700 پورے جنگی لباس یعنی زرہ بکتر میں تھے۔ ادھر یہ کہ ان میں سے 200 آدمی گھوڑ سوار تھے، لشکر کے پاس 3000 اونٹ تھے، سارے لشکر میں جوش و خروش تھا، اور یہ کہ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ انہیں شیر پڑھ پڑھ کر بھڑکا رہی تھیں۔ اب مشرکوں نے سامنے آ کر اپنے لشکر کی ترتیب کی، انہوں نے لڑنے والوں کی صفیں بنائی۔ دائیں طرف کے حصے پر انہوں نے خالد بن ولید کو افسر بنایا، بائیں طرف کے حصے پر اکرمہ بن ابی جہل کو افسر بنایا، پیدل فوج کے حصے کو صفوان ابن امیہ کی کمان میں دیا۔ ساتھ ہی مشرکوں نے بھی ایک دستہ تیر اندازوں کا بنایا، اس میں 100 آدمی تھے۔ اس دستے کا افسر انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بنایا۔ مشرکوں کے یہ افسر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہم۔ مشرکوں نے اپنا جھنڈا طلحہ ابن طلحہ کے ہاتھ میں دیا، یہ قبیلہ بن عبد الدار کا کہلاتا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار نکالی اور پھر اپنے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے گا؟ یہ سنتے ہی بہت سے صحابہ تلوار لینے کے لیے آگے بڑھے، جن میں حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت زبیر بھی تھے، مگر آپ نے ان میں سے کسی کو بھی تلوار نہیں دی۔ آخر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمنوں کو اتنا مارے کہ یہ مڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ کسی کے اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازے تو ابو دجانہ نام رکھو۔ مقصد یہ تھا کہ میں اس کو لے کر اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار حضرت ابو دجانہ کو عنایت فرما دی۔ حضرت ابو دجانہ ایک بہت بہادر اور دلیر صحابی تھے۔ لڑائی کے وقت وہ اس طرح اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے جیسے مغرور آدمی چلا کرتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوجی صفوں میں اس طرح چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ چال ہے جس کو خدا تعالیٰ ایسے موقعوں کے سوا کسی وقت پسند نہیں کرتا۔ اب دونوں طرف کی صفیں آمنے سامنے تیار کھڑی تھیں۔ مشرکوں کے لشکر میں ابو عامر اوسی بھی تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح کچھ دوسرے اوس کے لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو ابو عامر ایسے سب اوسیوں کو لے کر مکے چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے قریشیوں کو جنگ کے لیے اکسایا اور اس نے کہا کہ میں اوسیوں کی جماعت کو لے کر تمہارے ساتھ چلوں گا۔ جنگ کے میدان میں جب میں مسلمان اوسیوں کو پکاروں گا تو وہ مجھے دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مدینے میں اس کو لوگ ابو عامر راہب کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھا تھا۔ اب مشرکوں کی صفوں میں سے ابو سفیان نکل کر سامنے آئے اور انہوں نے مسلم لشکر میں سے قبیلہ اوس اور قبیلہ حضرت کے لوگوں کو پکارا، اے اوس اور خزرت کے لوگوں، ہمیں اور ہمارے خاندان کے لوگوں کو یعنی مہاجر مسلمانوں کو چھوڑ کر ہٹ جاؤ، ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس پر اوس اور خزرت کے لوگوں نے ابو سفیان کو بہت برا بھلا کہا اور لعنت بھیجی۔ اب ابو عامر مشرکوں کے لشکر میں سے نکلا اور اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ سامنے آیا۔ اس نے اوس کے مسلمانوں کو پکارا تاکہ وہ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اس نے پکار کر کہا، اے اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ مگر اوس کے مسلمانوں نے اسے فوراً جواب دیا، اے فاسق، خدا کبھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے۔ یہ جواب سن کر ابو عامر اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ وہ واپس جا کر کہنے لگا، میرے بعد میری قوم کی حالت ہی بدل گئی۔ اب مشرکوں کی طرف سے سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ جنگ کے لیے سامنے آئے۔ اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں مشرک فوج کا جھنڈا تھا۔ طلحہ نے سامنے آ کر مسلمانوں میں سے کسی کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اس نے کئی بار پکارا مگر مسلمانوں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آخر طلحہ نے کہا، محمد کے ساتھیوں، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہاری تلواروں سے خدا تعالیٰ ہمیں جہنم پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تمہیں جلدی جلدی جنت میں پہنچاتا ہے، بس کیا اب تم میں سے کوئی ہے جو یا تو اپنی تلوار سے مجھے فوراً جہنم میں پہنچا دے اور یا میری تلوار سے خود جنت میں پہنچ جائے؟ جائے, تم سب جھوٹے ہو. لات و عزا کی قسم, اگر تم سچے اگر تم اسے سچ سمجھتے تو تم میں سے میرے مقابلے کے لیے کوئی نکلتا. یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دم آگے بڑھے اور اس کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے. دونوں میں تلوار کے وار ہوئے. حضرت علی نے ایک دفعہ تلوار ماری تو طلحہ کا پیر کٹ گیا, وہ فوراً زمین پر گر گیا. گرتے وقت اس کا سطر کھل گیا. حضرت علی ایک دم شرما کر بغیر اس کو قتل کیے واپس ہو گئے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے پوچھا, علی اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے کہا, مجھے اس کا سطر کھل جانے سے شرم آ گئی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے قتل کر کے آؤ. تب حضرت علی گئے اور اسے قتل کر کے آئے. اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ نے علم یعنی جھنڈا سنبھالا اور جوشیلے شیر پڑتا ہوا آگے آیا. اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بڑھے اور عثمان کے ہاتھ اور مونڈے کاٹ ڈالے. عثمان کے قتل ہونے کے بعد ابو سعید بن ابی طلحہ نے علم اٹھایا. اسے دیکھتے ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر تیر چلایا. تیر اس کے حلق میں لگا اور ابو سعید وہیں ڈھیر ہو گیا. اس طرح یہ تینوں بھائی یعنی طلحہ, عثمان اور ابو سعید شروع ہی میں قتل ہو گئے. اب طلحہ کا بیٹا مصافے آگے بڑھا اور اس نے عالم سنبھالا. اس کے مقابلے پر حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابی الافلح آئے اور ایک ہی وار میں اس کو ختم کر ڈالا. مصافے کے بعد اس کا بھائی حرس ابن طلحہ بڑھا اور اس نے عالم سنبھالا. حضرت عاصم نے اس کو بھی تیر مار کر ٹھنڈا کر دیا. مصافے اور حرس کی ماں سلافہ بھی مشرک لشکر کے ساتھ آئی تھی. جب یہ دونوں حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابی الافلح کے تیر کھا کر گرے پڑے تھے اور تڑپ رہے تھے تو سلافہ باری باری دوڑ کر دونوں کے پاس گئی. وہ بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے پوچھتی, میرے بیٹے تجھ کو کس نے مارا؟ اس پر دونوں نے سسکتے ہوئے یہی جواب دیا, میرا قاتل تیر مارتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا, لے یہ تیر سنبھال, میں ابن ابی الافلح ہوں. اس پر سلافہ نے قسم کھائی کہ اگر کسی طرح عاصم ابن ابی الافلح کا سر مجھے مل گیا تو میں اس میں شراب بھر کر پیوں گی. ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی مجھے اس کا سر لا کر دے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی. اس کے بعد مشرکوں میں سے عبد الدار کے خاندان والے آ کر علم اٹھاتے رہے اور قتل ہوتے رہے. اب لڑائی پورے زور پر آ چکی تھی. مجاہدین اسلام مشرکوں کی صفوں میں گھس گھس کر خدا کے دشمنوں کو قتل کر رہے تھے. ایک طرف حضرت ابو دجانہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار عنایت فرمائی تھی. وہ نہایت بہادری کے ساتھ اس تلوار کا حق ادا کر رہے تھے. جو مشرک بھی ان کے سامنے آ جاتا زندہ واپس نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اپنی سرخ پگڑی باندھ رکھی تھی. وہ جدھر جاتے کسی نہ کسی کو قتل کر دیتے تھے. ایک جگہ حضرت ابو دجانہ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ لوگوں کو لڑائی پر ابھار رہا ہے. یہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور ذرا دیر میں اس کے سر پر پہنچ گئے. مگر حضرت ابو دجانہ نے جیسے ہی اس کے سر پر تلوار اٹھائی وہ ایک دم اونٹ کی طرح بلبلا اٹھا. اب جو دیکھا تو وہ ہندہ بنت عتبہ تھی. حضرت ابو دجانہ نے فوراً اپنی تلوار نیچے جھکا لی اس احترام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلوار کسی عورت پر نہ اٹھے. ہمارا مذہب یہ ہے. دوسری طرف شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے. وہ جس طرح بڑھتے خدا تعالیٰ کے دشمنوں کو زمین پر سلا دیتے. اسی وقت ایک مشرک سردار سعد بن عبد العزہ یہ کہتا ہوا سامنے آیا, کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ حضرت حمزہ نے اسے دیکھ کر فوراً کہا, او بدبخت میرے سامنے آ. حضرت حمزہ بڑھ کر سبا کے سامنے پہنچے اور تلوار کا ایک ایسا ہاتھ اس کے مارا کہ وہ ختم ہو گیا. اس وقت وہیں قریبی وحشی غلام چھپے ہوئے بیٹھے تھے. اس نے اپنے مالک سے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کا وعدہ کیا تھا. وحشی کو یہ موقع سب سے اچھا مل گیا. اس نے اطمینان سے نشانہ لیا اور حضرت حمزہ پر تیر چلا دیا. تیر شیر خدا کے پیٹ میں لگا اور پار نکل گیا. تیر کھا کر حضرت حمزہ ایک دم قاتل کی طرف گھومے مگر تیر آر پار ہو چکا تھا, اس لیے فوراً لڑکھڑائے اور گر پڑے. اس طرح شیر خدا نے پوری بہادری کے ساتھ لڑ کر اور بیسیوں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بھی شہادت کا مرتبہ پایا. حضرت حمزہ کے گرنے کے بعد بھی وحشی کو قریب آنے کی ہمت نہیں ہوئی بلکہ وہ دور کھڑا رہا. جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو وہ قریب آیا اور حضرت حمزہ کے جسم میں سے اپنا تیر نکالا. اب وحشی اپنے لشکر میں جا کر ایک طرف بیٹھ گئے اس لیے کہ وہ صرف شیر خدا کو قتل کرنے آئے تھے. اس کے بعد انہیں اس لڑائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے کہ انہوں نے آزاد ہونے کے لیے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. دوسری طرف ابو عامر فاسق کے بیٹے حضرت حنزلہ نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے. ایک دفعہ ان کے سامنے ابو سفیان آ گئے. حضرت حنزلہ نے بڑھ کر ابو سفیان کو قتل کرنا چاہا مگر اسی وقت پیچھے سے ایک مشرک نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا. مسلمان جس بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکوں کے دلوں میں ان کا ڈر بیٹھ گیا اور ان سب کو اپنی موت سر پر نظر آنے لگی. آخر ان کے پیر اکھڑ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی. مشرک عورتیں جو اب تک مردوں کو جوش دلاتی پھر رہی تھیں اب گھبرا کر چیخیں مارتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگنے لگیں. اسی وقت مسلمانوں نے ایک بھرپور حملہ کیا اور مشرکوں کو مارتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. اب مشرکوں کو مقابلے کی ہمت نہ رہی, انہیں پوری شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. مسلمانوں نے ان کو بھگا کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. کیا. پیچھے کی پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 مسلمانوں کا ایک تیر انداز دستہ بیٹھایا تھا. اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دستے کو تاکید کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دستے کو تاکید کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں. مگر اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے اور وہ مشرکوں کے کیمپ میں سے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے خداوند کریم نے مشرکوں کو شکست دے دی ہے, پھر اب ہم یہاں کھڑے رہ کر کیا کریں گے. یہ کہتے ہی وہ لوگ بھی ادھر بڑھے تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت جمع کریں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بہت روکا مگر وہ نہیں مانے اور چلے گئے. خود حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھ 10 صحابہ وہاں سے نہیں ہلے, بلکہ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خلاف نہیں کروں گا. اب یہاں حضرت عبداللہ سمیت صرف 11 آدمی رہ گئے. ادھر مشرکوں کی فوج میں خالد بن ولید دائیں حصے کے کپتان تھے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پشت کا دستہ غائب ہے اور میدان خالی ہے. یہ دیکھتے ہی وہ اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے مسلمانوں کی پشت سے بھرپور حملہ کر دیا. ادھر ان کے ساتھ عکرمہ ابن ابی جہل بھی آ گئے. یہ حملہ بہت سخت تھا, ادھر مسلمان صرف 11 تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب مسلمان شہید ہو گئے. مشرکوں نے ان کو اس طرح شہید کیا کہ ان کی صورتیں بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی. اس کے بعد مشرکوں نے مسلمان کو ہر طرف سے گھیر لیا. مشرکوں کا نعرہ یا للعزہ اور یا للہبل تھا. انہوں نے مسلمانوں کو گھیر کر یہ نعرہ لگایا. اسے سن کر بھاگتے ہوئے مشرک رک گئے اور انہوں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر پھر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اس وقت مسلمان مطمئن ہو کر مال غنیمت جمع کر رہے تھے. مشرکوں کے اس اچانک حملے سے وہ گھبرا گئے اور انہیں بھگدڑ مچ گئی. اسی میں مسلمانوں نے فوراً تلواریں سوتی اور مقابلہ شروع کیا, مگر مشرکوں کا یہ حملہ بہت شدید تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو مقابلہ کرنے پر بھی سخت نقصان اٹھانا پڑا. ادھر مسلمان اتنے گھبرا گئے تھے کہ انہیں اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہو رہی تھی. بہت سے مسلمانوں کی تلواریں اس گھبراہٹ میں اپنے ہی بھائیوں پر اٹھنے لگیں. اب جنگ کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا. اس حملے سے مسلمانوں میں ایسی ابتری پھیلی کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 14 صحابہ رہ گئے جو اپنی جان کی بازی لگا کر آپ کو دشمنوں سے بچا رہے تھے. ان میں 7 مہاجر تھے اور 7 انصاری. اب دشمنوں کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی. ہر طرف سے آپ پر پتھر اور تیر برسائے جا رہے تھے, مگر رسول خدا بے مثال ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہے. یہ 14 جانثار صحابہ دشمن کے ہر وار سے رسول اللہ کو بچاتے تھے اور خود زخمی ہو رہے تھے, یہاں تک کہ انصاری صحابہ میں سب کے سب آپ پر نثار ہو کر شہید ہو گئے. آپ کا بچاؤ کرنے والوں میں حضرت زیاد جب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب لاؤ. صحابہ نے انہیں آپ کے قریب کر دیا. انہیں یہ فخر حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنا رخسار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر رکھ دیا اور اسی طرح جان دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا. ایک دفعہ ایک مشرک عتبہ نے آپ پر پتھر کھینچ مارا جس سے آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا. پھر ایک دوسرے شخص نے پوری شدت سے آپ پر حملہ کیا. آپ اس حملے میں بہت سخت زخمی ہوئے. آپ کی خود کی کڑیاں چہرے مبارک میں گھس گئیں, مگر اس سب کے باوجود آپ کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا. ادھر آپ کے جانثار صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. اس حملے سے آپ ایک گڑھے میں گر گئے. حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً آپ کو سہارا دے کر باہر نکالا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بچانے کے لیے بڑھ بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کرتے تھے تاکہ وہ آپ کے قریب نہ آ سکیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو خود اپنے تیر دیے اور ان سے فرمایا تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو, تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان. اسی دوران میں ایک شخص ابن قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا. یہ مسلم لشکر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے. قاتل نے یہی سمجھا کہ یہی علم بردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس لیے اس نے ایک دم مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں. جیسے یہ قبر مشہور ہوئی بہت سے مسلمانوں نے ہمت ہار دی, وہ دم بخود ہو کر رہ گئے. ادھر جنگ کا نقشہ بدل جانے سے مسلم لشکر میں ابتری پھیل چکی تھی, اس لیے ایک کو دوسرے کی خبر نہیں رہی تھی. چنانچہ جب یہ خبر معلوم ہوئی تو بہت سے مسلمانوں کے دل ڈوب گئے اور وہ سوچنے لگے کہ اب کیا لڑ کر کیا کریں. دوسری طرف اس خبر سے مشرکوں میں جیسے جان سی آ گئی, ان کی ہمتیں بڑھ گئیں اور انہوں نے بھرپور حملے شروع کر دیے. اس سے مسلمانوں کو اور نقصان پہنچا. مگر جب یہ خبر بڑے بڑے مہاجر اور انصاری صحابہ نے سنی تو انہوں نے بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ اب ہم ہی زندہ رہ کر کیا کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے مایوس مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا، انہوں نے کہا لوگوں رسول اللہ کے بعد اب تم ہی زندہ رہ کر کیا کرو گے، اس لیے لڑو اور جس مقصد کے لیے آپ نے جہاد کیا اسی پر جہاد کر کے تم بھی اپنی جانیں دے دو. ادھر یہ خبر لشکر میں پھیلی اور ادھر رسول اللہ نے ان صحابہ سے فرمایا جو اس وقت آپ کے پاس تھے کہ وہ اس خبر کو نہ جھٹلائیں بلکہ خاموش رہیں. آپ پر مشرک برابر حملے کر رہے تھے. حضرت قدادہ بن نعمان نے دیکھا کہ مشرک رسول اللہ پر تیر چلا رہے ہیں. انہیں ڈر ہوا کہ کہیں کوئی تیر خدا نہ خواستہ آپ کے نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے اپنا چہرہ رسول اللہ کے چہرے مبارک کے سامنے کر دیا. اسی میں ایک تیر حضرت قدادہ کی آنکھ میں آ کر لگا. اس تیر کے لگنے سے حضرت قدادہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کر گر پڑا، جسے انہوں نے ہاتھ میں اٹھا لیا. اسی حالت میں حضرت قدادہ حضور کے سامنے آئے. آپ ان کی حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے فوراً خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ جس طرح قدادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی اسی طرح تو اس کے چہرے کی حفاظت فرما، تو اس کی آنکھ لوٹا دے اور اسے پہلے سے بھی زیادہ تیز روشنی دے. اس کے بعد آپ نے وہ آنکھ اس کی جگہ رکھ دی. حضرت قدادہ کی آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور اس کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی. یہاں تک کہ بعد میں حضرت قدادہ کو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ ان کی کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی. ادھر جب قریشیوں کو رسول پاک کے قتل کی خبر ملی تو ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے. انہوں نے خوشی خوشی مقتولوں میں آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا. مسلمانوں کا دل اس خبر کے بعد لڑائی سے اکھڑ چکا تھا. ادھر اس افراتفری میں ان کا کوئی ایک مرکز نہیں رہا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ چکے تھے، اس لیے اس خبر پر یقین کر بیٹھے. اسی پریشانی اور مایوسی کے دوران میں اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، مسلمانوں خوشخبری سنو، یہ رسول اللہ موجود ہیں. اس خبر کا سننا تھا کہ گزرے مسلمانوں میں جوش اور خوشی کی لہر دوڑ گئی. ان کے اترے ہوئے چہرے کھل اٹھے اور دوڑ دوڑ کر اس آواز کی طرف جانے لگے. یہ حضرت کعب بن مالک کی آواز تھی. وہ اتفاق سے اس جگہ سے گزرے جہاں آپ چند صحابہ کے ساتھ تھے. انہوں نے دور سے دیکھ کر ہی چلا کر مسلمانوں کو پکارا اور خوشخبری سنائی. جیسے ہی حضرت کعب نے یہ اعلان کیا، حضور نے فوراً انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر مسلمانوں تک ان کی آواز پہنچ چکی تھی. اس نے فوراً ہی صحابہ وہاں آ کر جمع ہونے لگے. جب کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے تو آپ وہاں سے پہاڑ کی طرف چلے تاکہ وہاں محفوظ جگہ پر بیٹھیں. سب صحابہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے. آپ کو ضعف کی وجہ سے اوپر چڑھنے میں دشواری ہوئی. فوراً حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ ان پر سے ہو کر اوپر چڑھے. جب مشرکوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو وہ آپ کی تلاش میں چلے. اتفاق سے ابی ابن خلف مشرک اس ٹیلے پر پہنچ گیا جہاں آپ بیٹھے تھے. صحابہ نے چاہ کے بڑھ کر اسے قتل کر دیں، مگر آپ نے روک دیا اور فرمایا کہ میں ہی اس کو قتل کروں گا. جب ابی ابن خلف قریب آ گیا تو آپ نے ایک صحابی سے ہتھیار لے کر اس پر وار کیا. ابن خلف ایک ہی وار میں بلبلا اٹھا اور چیختا ہوا وہاں سے بھاگا، مگر یہ ہلکا سا زخمی جان لیوا ثابت ہوا اور وہ راستے ہی میں مر گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی نے شیر خدا کو قتل کرنے کے بعد ان کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے جگر نکالا. پھر وحشی اسے لے کر ہندہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، میں نے تیرے باپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے، اب مجھے کیا ملے گا؟ ہندہ نے جواب دیا، میرا زیور تیرا انعام ہے. وحشی نے ہندہ کو حضرت حمزہ کا جگر دیا. ہندہ نے اسی خوشی میں اس کو اسی وقت اپنے کپڑے اور زیور دے دیے اور وعدہ کیا کہ مکے پہنچ کر میں تجھے 10 دینار انعام میں دوں گی. اس کے بعد وحشی اس کو حضرت حمزہ کی لاش کے پاس لائے. ہندہ لاش دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئی. اس نے لاش کے کان ناک وغیرہ کاٹے اور ان کے ہار بنا کر اپنے ہاتھوں اور گلوں میں پہن لیے. پھر وہ اسی طرح مکے تک پہنچی. اب ابو سفیان خوش خوش اس پہاڑ کے نیچے آئے جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے اور پکار کر کہا، تمہیں اپنے مردے ناک کان کٹے ہوئے ملیں گے، مگر خدا کی قسم نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ اس سے منع کیا، نہ میں اس سے خوش ہوں اور نہ مجھے اس سے افسوسی ہوا، نہ مجھے اس سے خوشی ہوئی اور نہ تکلیف ہوئی. اس کے بعد جب مشرک چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ پر سے اترے اور لاشوں کے کفن دفن کا انتظام کیا. جب آپ نے حضرت حمزہ کی لاش کی حالت دیکھی تو فرمایا، میں نے اس سے زیادہ قابل نفرت کوئی بات نہیں دیکھی. پھر آپ نے لاش سے فرمایا، تم پر خدا تعالی کی رحمت ہو، تم بھلائیاں کرنے والے تھے اور رشتہ داروں کے حق ادا کرتے تھے. جب خدا قریش پر مجھے فتح نصیب فرمائے گا تو میں تمہارے بدلے میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ یہی سلوک کروں گا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد اثر تھا. مسلمانوں نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو عہد کیا، خداوند تعالی جب بھی ہمیں دشمنوں پر فتح دے گا تو ہم بھی ان کی ایسی شکلیں بگاڑ دیں گے کہ عربوں میں آج تک کسی نے نہیں بگاڑی ہوں گی. غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست ہوئی. لڑائی شروع ہونے کے بعد جب جنگ پورے زور پر آ گئی اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے اندر گھس گئے تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا. مشرکوں کے عالم بردار عبد الدار کے خاندان والے تھے. مسلمانوں نے سب سے پہلے چن چن کر انہیں ہی ختم کر دیا. جو بھی جھنڈا اٹھا کر سامنے آیا صحابہ میں سے کسی نے بڑھ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. غرض مشرکوں کو اتنا نقصان ہوا کہ آخر میں ان کے پیر اکھڑ گئے اور جدھر جس کا منہ اٹھا وہ ادھر ہی بھاگ کھڑا ہوا. مسلمانوں نے بڑھ کر ان کے کیمپ پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر اس طرح ترتیب دیا تھا کہ مسلمان ہر طرف سے مضبوط تھے. پش کی پہاڑی پر آپ نے 50 صحابہ ایک تیر انداز دستہ بیٹھا دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ میدان جنگ میں کچھ بھی ہوتا رہے وہ وہاں سے نہ ہٹیں. اس طرح مسلمان پش کے حملے سے بھی مطمئن تھے. چنانچہ وہ اطمینان سے دشمنوں کو مارتے گراتے آگے بڑھتے رہے. مگر عین اس وقت جبکہ فتح مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھی تیر انداز دستے نے اپنی جگہ چھوڑ دی. انہوں نے مسلمانوں کو فتح حاصل کرتے دیکھا تو وہ خوشی سے بے قابو ہو گئے. انہوں نے خیال کیا کہ میدان ہمارے ہاتھ آ گیا ہے اور اب جنگ ختم ہو رہی ہے, اس لیے کیوں نہ ہم بھی آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں. اس خیال کے ساتھ ہی وہ پہاڑی سے اتر کر مشرک کیمپ کی طرف دوڑ پڑے. ان میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی جگہ پر جمے رہے, مگر وہ کل 11 تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا. مشرکوں کے گھوڑ سوار دستے نے یہ دیکھا کہ مسلم لشکر کی پش خالی ہے, انہوں نے وہیں حملہ کیا اور 11 کے 11 مسلمانوں کو شہید کر دیا. مسلمانوں کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مشرکوں میں بھگدڑ پڑ گئی ہے, اس لیے جب اچانک پیچھے سے حملہ ہوا تو وہ گھبرا گئے. دشمن نے اس گھبراہٹ سے فائدہ اٹھایا اور زور و شور سے حملے کرنے شروع کر دیے. ادھر ایک شخص ابن امیہ نے یہ خبر مشہور کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے. غرض ان باتوں سے جیتا ہوا میدان ہاتھ سے نکل گیا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. صحابہ آپ کو لے کر ایک ٹیلے پر پہنچ گئے تاکہ آپ دشمن سے محفوظ رہیں. مسلم لشکر میں اس طرح ابتری پھیل گئی کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہیں رہی تھی. مگر جب انہیں اچانک یہ خبر ملی کہ آپ زندہ ہیں تو مسلمان دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس پہنچنے شروع ہو گئے. ادھر میدان جنگ پر مشرکوں کا قبضہ ہو گیا تھا, ان کے سینوں میں دشمنی کی آگ بھری ہوئی تھی, اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں سے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور انہوں نے شہیدوں کی لاشوں کے مسلے کر دیے, یعنی ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ ڈالے. ابو سفیان میدان جنگ میں پھر رہے تھے کہ انہیں حضرت حمزہ کی لاش نظر آئی. انہوں نے لاش کے ہی نیزے مارے, ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے لے اپنے کیے کا مزہ چک. اس کے بعد مکے جانے سے پہلے ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھے اور چلا کر کہا, کیا تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دینے سے روک دیا. پھر ابو سفیان نے 3 دفعہ یہی آواز لگائی مگر کوئی جواب نہیں ملا, تو پھر 3 دفعہ کہا, کیا تم لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر زندہ ہیں؟ کیا تم لوگوں میں ابن خطاب یعنی عمر زندہ ہیں؟ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اپنے ساتھیوں کی طرف مڑے اور ان سے کہا, یہ سب کے سب قتل ہو گئے, کیونکہ اگر ان میں سے کوئی زندہ ہوتا تو جواب دیتا. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے چپ نہ رہا گیا اور انہوں نے فوراً پکار کر کہا, اے خدا کے دشمن, خدا کی قسم تو جھوٹا ہے, جن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں. پھر ابو سفیان نے وہیں سے نعرہ لگایا, حبل کی جے ہو, جنگ میں کبھی جیت ہوتی اور کبھی ہار, آج جنگ بدر کا بدلہ اتر گیا اور برابر ہو گیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اٹھ کر اسے یہ جواب دو, اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا اور بزرگ ہے, ہم تم برابر نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ میں ہیں. پھر ابو سفیان نے کہا, ہمارے پاس عزہ ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ جواب دو, اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے اور مددگار ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر کو آواز دے کر بلایا کہ میرے پاس آؤ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہے. حضرت عمر ابو سفیان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا, عمر میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں, یہ بتاؤ کیا واقعی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا؟ حضرت عمر نے جواب دیا, ہرگز نہیں, حضور اس وقت تیری باتیں خود سن رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا, تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور نیک ہو. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ ایمانی نصیب فرمائے. صحابہ کا جذبے کا ایک ذرہ بھی ہمیں عطا ہو جائے تو ہم سب کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. مغرب کی نماز کے بعد فوراً انشاءاللہ تعالی ختم خواجگان اور ذکر کی مجلس ہوگی, اس کے بعد جنازے کے لیے جانا ہے. قاری عبد الملک صاحب بہت بڑے استاد تھے, دارالعلوم کراچی کے قرات کے بہت بڑے استاد تھے, بڑے جو ہے احسانات ہیں میرے اوپر بھی ان کے, تو ان کے جنازہ ہے انشاءاللہ, تو وہاں شرکت کے لیے جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.